الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے 217 نمبر آیت تک پڑھ لیا تھا. اس میں ارتداد زیر بحث آیا تھا کہ جو ان کافروں کے بہلانے پر دباؤ ڈالنے پر اپنا ایمان چھوڑ دیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس میں ہفتے اعمال کا تصور زیر بحث آیا تھا دنیا اور آخرت میں. ہفتے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی نیکیاں کرے گا اس کا اجر ملنا چاہیے, لیکن ہفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر ختم کر دیا جائے, اس کو کوئی بدلہ نہ, اس کی نیکی ضائع چلی جائے. نیکی ضائع جانے میں ارتداد یعنی ہدایت پا لینے کے بعد, باتیں اچھی طرح سمجھ جانے کے بعد, اتمام حجت کے بعد جو دوبارہ واپس پلٹ جائے ایمان سے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. آگے فرمائے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی, وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی توقع لگا سکتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. یعنی جو پیچھے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور واپس چلے گئے, ان کے ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ ان کے ہفتے اعمال کا ذریعہ بنے گا جو چھوڑ کر چلے گئے. البتہ جو ایمان لائے اور ہجرت بھی کی انہوں نے, یعنی ایمان کی خاطر ایک خطرہ مول لیا, کاروبار کا گھر بار چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, وہ لوگ اور جو آگے بھی جد و جہد کریں گے اللہ کی راہ میں, یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی توقع رکھ سکتے ہیں یا توقع کریں گے. اب یہاں پر دو تین کانسیپٹس ہیں جن کو واضح ہونا ضروری ہے. اللہ کی راہ میں جد و جہد ایک اہم چیز ہے جس کو ہم امت مسلمہ آج کل کوئی اہمیت نہیں دیتے. اللہ کی راہ میں جہاد کا مطلب ہم قتال لے لیتے ہیں, یعنی جنگ کرنا. اللہ کی راہ میں جد و جہد کا مطلب ہے ایمان پر قائم رہنے کی جد و جہد کرنا. پہلا بنیادی اس کا مطلب یہ ہے. اس کے لیے بعض اوقات سفر کرنے پڑ سکتے ہیں, اس کے لیے قربانی دینی پڑ سکتی ہے, اس کے لیے کاروبار چھوڑنا پڑ سکتا ہے, اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ سکتا ہے. تو اللہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جان جوکھم میں ڈالنی پڑ سکتی ہے, جد و جہد کرنی پڑ سکتی ہے, کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑ سکتا ہے. یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے. تو ہمارے ہاں بہت سارے فرائض دین کے بیان ہوتے ہیں, لیکن یہ فریضہ بیان نہیں ہوتا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے تقوے کو بچانے کے لیے, اپنی دیانتداری کو بچانے کے لیے, اپنے اخلاص اور صبر کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ضائع چلا جائے گا, ایمان بھی ضائع چلا جائے گا, تقوی بھی ضائع چلا جائے گا. تو ہماری جو میرا کہہ لیجئے کہ جائیداد ہے ہمارے پاس, جو سب سے زیادہ ویلیوبل چیز ہے, وہ اصل میں ایمان اور تقوی ہے. اس کو اگر ہم اپنے گھر کوئی گرانے آ جائے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو بچایا جائے. کوئی ہمارے فیملی ممبرز کو نقصان پہنچانے آ جائے تو ہم اس کے لیے بھی کیا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ایسا ہی اپنے ایمان کو اور اپنے تقوے کو بچانے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے. یہ فریضہ سب سے بڑا فریضہ ہے, لیکن ہم اسی میں سب سے نکمے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان بیچ دیتے ہیں اور ایسے عمل اختیار کر لیتے ہیں کہ جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے. ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنا, چگلی کرنا, غیبت کرنا, رشوت لے لینا, لوگوں کو دھوکہ دینا, یہ وہ اعمال ہیں جو مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ اس کے نتیجے میں ایمان رخصت ہو رہا ہے. تو अब मिसाल के तौर पर ऐसे मौके पर झूठ बोलने से बचना कि जब झूठ सच बोलना मुश्किल हो रहा हो, जान को ख़तरा हो या माल को ख़तरा हो या इज़्ज़त को ख़तरा हो, उस मौके पर अगर आप सच बोलने लग जाएं तो समझ लीजिए कि आप ईमान को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो समझ लीजिए कि आप अपना सत्यानाश कर रहे हैं। तो ईमान को बचाने के लिए, तकवे को बचाने के लिए, सच्चाइयों को बचाने के लिए आपको जान, माल और आबरू की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। जान की कुर्बानी तो जिहाद में कभी कभी आती है पेश, लेकिन बाज़ुकात पिटाई हो सकती है, मार पड़ सकती है, जान भी जा सकती है और माल बाज़ुकात नुकसान हो जाता है। अगर आप सच बोलें तो हो सकता है आपका सौदा कैंसिल हो जाए, हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जाए, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इज्जत की, सच्चाई के लिए इज्जत की बाज़ुकात कुर्बानी देनी पड़ती है, सबके सामने एतराफ़ करना पड़ता है, हाँ मुझसे गलती हुई। ये बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तानियों के लिए कि हम अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते। तो जान, माल और आबरू तीनों की कुर्बानी मांगता है ईमान और तकवा। ईमान और तकवा, मैं तकवा जामे माने में बोल रहा हूँ, यानी अखलाकी भी और दीनी भी, दोनों माने में। अखलाक का मतलब है मेरा रवैया अच्छा रहे, लोगों के साथ लेन देन ठीक रहे, सलूक अच्छा रहे, मैं किसी के साथ बदतमीज़ी ना करूँ, किसी को गाली ना दूँ, किसी के साथ बुरा सलूक ना करूँ, ये भी शामिल है। और जो दीनी तकवा होता है, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ये भी उसके अंदर शामिल है। तकवा में जामे मानी बोल रहा हूँ। तो आप तकसीम कर लीजिए, तो आपको यूँ कह लीजिए कि ईमान बचाना है, आपको अपना अखलाक बचाना है और आपको अपनी बंदगी बचानी है। ये तीनों काम आपको कुछ कीमत मांगते हैं, वो कीमत आपको अदा करनी है, वगरना ईमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होता जाता है। और पाकिस्तान में हम कई पहलुओं से ईमान से महरूम हैं। अब कई पहलुओं को समझ लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ईमान के बहुत सारे शोबे हैं, तो हम बाज़ुकात एक शोबे में कमज़ोर होते हैं तो उस शोबे में ईमान भी कमज़ोर हो जाता है। मसलन पाकिस्तानियों के यहाँ जो शोबे कमज़ोर हैं वो झूठ का शोबा कमज़ोर है, चुगली गीबत का, रिश्वत का, गैर कानूनी रास्ते निकाल कर काम करवाने का, ये हमारे यहाँ शोबे काफ़ी कमज़ोर हैं। तो जब ये शोबे आप इसमें रिश्वत लेते हैं या आप झूठ बोलते हैं या चुगली करते हैं, तो ईमान का वो खाना भी कमज़ोर हो जाता है जो इससे मुतल्लिक होता है। तो आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया तो झूठ में जो ईमान जहाँ झूठ से रोकना चाहता होता है वहाँ फिर वो नहीं रोकेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो झूठ के खाने में ख़त्मे कुलूब हो चुका होता है बाज़ुकात। बाकी अभी ज़िंदा होते हैं ईमान के शोबे, लेकिन झूठ के शोबे में ख़त्मे कुलूब हो चुका। अब झूठ बोलने के बाद खटक ही पैदा नहीं होती, बल्कि आदमी फ़ख्र महसूस कर रहा होता, देखो मैंने कैसी ज़बरदस्त बात बनाई। तो इसलिए अब वो उसका मतलब क्या हुआ इसका, कि उसका ना सिर्फ ये कि ईमान का वो शोबा जो झूठ से मुतल्लिक था, जो उसको झूठ के ऊपर रोकता था, वो मर चुका है, बल्कि उसमें वो बात पैदा हो गई जो कुरान मजीद कहता है कि कुल्लुन लिमा लदैहिम फ़रिहून, हर एक पास जो बातें बनी हुई हैं, जो बातें बना रहा है उसमें मगन है, खुश है, क्या बात है, हमने ज़बरदस्त बात बना दी। तो इसी तरह से अगर चुगली गीबत वाला शोबा है, अब होता क्या है कि जब हम एक शोबा हमारा बर्बाद हो गया, दूसरा बर्बाद हो गया, तीसरा बर्बाद हो गया, तो हमें जो बेहिसी सी पैदा हो गई झूठ के बारे में, अब ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों के बारे में ही हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बेहिसी दूसरी चीज़ों के बारे में, तो चुगली से उठकर हम हो सकता है कम तोलना भी शुरू कर दें, कम तोलने से उठकर हो सकता है हम नमाज भी छोड़ दें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी तमाम शोबों में फैल जाती है, चुनाचे फिर एक स्टेज आ जाती है कि आदमी अबू लहब और अबू जहल बन जाता, ये स्टेज आ जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने उन तमाम हरकतों पर जो ईमान की कीमत मांग रही होती हैं और हम देने को तैयार नहीं होते, उन पर पूरी तवज्जो दें। मैंने एक ज़माने में अपने जहाँ मस्जिद में मैं तकरीर करता हूँ जुमे की, वहाँ एक तहरीक सी चलाई थी, وہ یہ تھا کہ ہم جمعے کو میں تقریر کے بعد اعلان کرتا کہ اگلا جو ہفتہ ہے پورا ہم نے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس مسجد میں 400-500-600 لوگ نماز پڑھتے ہیں تھے, لیکن صرف ایک بابا جی نے رابطہ کیا جی کہ میں کوشش کرتا ہوں, باقی بے پرواہی. یعنی ان کے لیے کوئی اہم بات ہی نہیں تھی کہ جھوٹ بولنے سے بچنے کی اگر کوئی کوشش کی جائے تو میں اس میں حصہ لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ بڑے اچھے نمازی وہاں آتے ہیں اور بڑے سنجیدہ سمجھدار طبقے کے لوگ, لیکن اس مسئلے میں کوئی ان کو, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے گھروں میں کیا ہو, میں غیب دان تو نہیں ہوں, لیکن رابطے میں صرف ایک صاحب. تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے نہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, نہ ہمیں کبھی کھٹک محسوس ہوئی ہے کہ میں جھوٹ بولنے والا آدمی ہوں. جھوٹا ہونا کہہ دیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اکثریت ہماری ایسی ہے. تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد ایک بڑی اہم چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کرے گا, لنہدینہ سبلنا, ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. جو جد و جہد نہیں کرتا اس کے لیے راستے نہیں کھولتے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ, واحد وعدہ ہے جو دنیا میں کسی نیکی پر اللہ تعالیٰ اجر دینے کا کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آدمی جد و جہد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولیں گے, ہدایت کے راستے کھول دیں گے. اور اگر کوئی آدمی اس طرح کی مشکل میں پھنس جائے جس میں یوسف پھنس گئے تھے, تو پھر مدد بھی آتی ہے کیونکہ اللہ نے راستہ کھول رہا ہے. لیکن یہ مدد نہیں آئے گی کہ پیسہ مل جائے, یہ لازم نہیں ہے. پیسہ ملنا, کوئی رزق کھلنا, کوئی تنگی ہونا, یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے, وہ ہوتا رہتا ہے. اس میں ہماری نیکیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نیکی کرو تو ثواب دارین حاصل کرو, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہیں وعدہ نہیں ہے. آخرت کے ساتھ وعدہ ہے نیکیوں کا. دنیا میں جو کچھ ملنا ہے وہ آپ کی تقدیر ہے, خدا نے جو قسمت لکھ رکھی ہے, یا جو آپ نے کاروبار کیا, جو محنت کی, اس کے اعتبار سے ملے گا. اگر آپ کام نہیں کرتے تب نہیں ملے گا. پھر اللہ کی تقدیر بھی اس طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کام کرے گا تو یہ مل جائے گا, نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. لیکن یہ خیال کرنا کہ میں نماز پڑھوں گا تو رزق کھل جائے گا, قرآن کی تلاوت کروں گا اپنی دکان میں جا کر تو گاہک واپس نہیں جائیں گے, یہ کوئی وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ کا. تو اب یہ ہمارے ہاں جو دین کی راہ میں جد و جہد ہے, اس کا کانٹا ہی نکال دیا گیا ہے, ہم کرتے ہی نہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے نمازی, اللہ کا شکر ہے, پاکستان میں موجود ہیں جو نماز کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں, تو ان کی نماز قائم رہتی ہے, وہ جاری رکھتے ہیں. اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں, ان کو سچائی کے لیے بھی کرنی ہے, چغلی سے بچنے کے لیے بھی کرنی ہے, کم تولنے سے بچنے کے لیے بھی کرنی ہے, فساد بچانے سے بچنے کے لیے بھی کرنی ہے. تو تقوی کی حفاظت اخلاق کے میدان میں بھی اور عبادت کے میدان میں بھی, یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد لازم ہے ہمارے اوپر. ایمان بچانا, تقوی بچانا, اخلاق بچانا, یہ فریضہ ہے. اس کے لیے توقع اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ وہ پھر مدد کرتا ہے ہماری. فرمایا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی توقع کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ جب ایمان اپنی قیمت مانگے تو قیمت دینے کو تیار نہ ہو اور توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا معاملہ ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا. تو اوپر جو فرمایا نا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو کافر کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو اعمال ضائع چلے جائیں گے. ان کو کہا گیا کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں جائیں گے, بلکہ تم اللہ سے خیر کی توقع رکھ سکتے ہو, رحمت کی توقع رکھ سکتے ہو. تو بس مطلب کیا ہوا کہ دباؤ میں, پرسیکویشن میں, فتنے کے زمانے میں, دباؤ کے زمانے میں, لالچ کے زمانے میں, دنیاوی فائدے کے زمانے میں ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا. اگر ہم بچا کر لے گئے تو اللہ کی رحمت کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں. اللہ کی رحمت سے یہاں مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مغفرت حاصل ہوگی, قیامت والے دن سرخ رو اٹھیں گے, اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جائے گی, جنت میں چلے جائیں گے, تو یہاں رحمت اللہ سے مراد یہ ہے. واللہ غفور الرحیم, یہ بہت دل نواز انداز ہے. پہلے یہ کہا کہ جو ایمان لائیں گے, جنہوں نے جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی, وہی اللہ کی رحمت سے توقع کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. میں مغفرت اور رحمت کے تعلق کو واضح کر چکا ہوں کئی دفعہ. رحمت کا جو تصور ہے وہ عدل کا تقاضا کرتا ہے. قرآن مجید میں رحمت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں مشہور معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے تو کوئی آگ میں کیسے ڈالیں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت ہی کی وجہ سے جنت اور دوزخ دونوں قائم کی جائیں گی رحمت کو مکمل کرنے کے لیے. سورہ آل عمران میں بیان بھی فرمایا دو مقامات پہ ویسے کہ کتب اعلیٰ نفسہ الرحمہ لا یجمعنہ کو ملا یوم القیامہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے لہذا قیامت والے دن اکٹھا کریں گے, حساب کتاب ہوگا. تو رحمت سے دوزخ پھوٹتی ہے, رحمت سے دوزخ پھوٹتی ہے کیونکہ رحمت عدل کا تقاضا کرتی ہے. تو عدل ہونا چاہیے, جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو داد رسی ہونی چاہیے, جس نے ظلم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. تو جنت اور دوزخ کے قیام کی وجہ رحمت ہے. اس لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے من خشی الرحمن, جو رحمان سے ڈرا. اب یہ بات سامنے رکھیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو غفور اس وقت تک خدا کی صفت متحرک نہیں ہوتی جب تک رحمت تقاضا نہیں کرتی. میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ جو دو صفتیں مل کر آتی ہیں وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں, وہ اصل میں ایک ہی صفت ہوتی ہے. تو مغفرت رحمت کے بغیر کام نہیں کرے گی اور رحمت مغفرت کے بغیر کام نہیں کرے گی. تو انہی لوگوں کی مغفرت ہوگی جن کے گناہ رحمت کے تحت, عدل کے تحت معاف ہو سکیں گے, ورنہ رحمت نہیں ہوگی, مغفرت نہیں ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ویسا ہی سمجھ لیا جائے جیسے ہمارے ہاں, تو ابو جہل اور ابو لہب کیا, فرعون کیا, سب کو معاف ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے نہیں دوزخ میں جائیں گے, اس لیے کہ وہ رحمت کے مستحق نہیں ہوئے, عدل تقاضا نہیں کرتا کہ ان کو معاف کیا جائے, اس لیے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. ورنہ جس معنی میں ہم غفور الرحیم مانتے ہیں تو پھر ابو لہب, ابو جہل, فرعون, نمرود, سارے کے سارے معاف ہو جانے چاہیے. تو اب دیکھیے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رحمت کی توقع کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو غفور الرحیم کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انہوں نے ایمان پہ قائم رہنے کی جد و جہد کی, پلٹ نہیں گئے, اس لیے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے, لہٰذا مغفرت کے مستحق بھی ہو جائیں گے. تو اگر کوتاہیاں ہوئیں, مثال کے طور پر کوشش تو پوری کی ایمان پر قائم رہنے کی لیکن پاؤں پھسل گئے, مغفرت ہو جائے گی کیونکہ کوشش کی اس نے. ایک آدمی نے کوشش ہی نہیں کی, ادھر تھوڑا سا دباؤ آیا, ادھر منہ پلٹ کر چل دیا, تو ایسے آدمی کی پھر نہ وہ رحمت کا مستحق ہے نہ وہ مغفرت کا مستحق ہوگا. تو یہ آیت اپنے ان دو چار رسولوں میں بڑی اہم ہے کہ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ خدا کی رحمت کی توقع کیسے کس کو رکھنی چاہیے, اور تیسرا یہ کہ غفور الرحیم کا باہمی تعلق کیا ہے. تو آیت کو دوبارہ دیکھ لیجئے, وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی, وہی لوگ ہیں جو اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. خلاصے کے طور پر پھر, کیونکہ یہ اہم موضوع ہے, پاکستانی امت خاص طور سے اس سے محروم ہے کہ وہ ایمان کے لیے, تقوی کے لیے اور اخلاق کو بچانے کے لیے جدوجہد نہیں کرتی. اللہ کے راستے میں جدوجہد فرض کی گئی ہے, یہ سب سے بڑا فریضہ ہے, سب سے بڑا فریضہ ہے. اسی کے لیے ہم دین سیکھتے ہیں, اسی کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں ساری, کہ اپنے ایمان کو بچائیں. لیکن ہم اپنا گھر تو بچاتے ہیں, اپنے بچوں کو تو بچاتے ہیں, اپنے آپ کی عزت تو بچا لیتے ہیں, لیکن ایمان اور تقوی کو نہیں بچاتے ہیں. ہمارے ہاں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 2-2.5 سال کا, اس کے ساتھ ماں باپ جھوٹ بول دیتے ہیں, اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے, صرف اس لیے کہ تھوڑی ضد نہ کرے, رونا پڑے. سچائیوں کے اوپر رونا برکت کا باعث ہے, سچائیوں کے اوپر کڑنا برکت کا باعث ہے, سچائیوں کے اوپر نقصان اٹھانا برکت کا باعث ہے. لیکن یہ برکت کن کو حاصل ہوتی ہے؟ جو نصیب والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لینا چاہیے کہ ہم مشقت اٹھا کر اپنے ایمان کو بچائیں، مشقت اٹھا کر اپنے تقوے کو بچائیں، مشقت اٹھا کر اپنے اخلاق کو بچائیں. نہیں تو خدا سے، خدا کی رحمت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے شامل کر لیا اس میں، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد پھر رہے تھے ان کو بھی شامل کر لیا کہ خدا سے توقع اگر باندھنی ہے تو کس کو باندھنی چاہیے. اب یہود کو دیکھیے تو یہود اس پہلو سے زیر بحث آ گئے کہ انہوں نے نہ ایمان لائے، نہ ہجرت کی، نہ جہاد کی اللہ کی راہ. جہاد سے مطلب جد و جہد، جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. اور جو مسلمانوں میں سے کمزور تھے اور واپس پلٹنا چاہتے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا کرو گے تو سب کچھ ضائع چلا جائے گا، اعمال ضائع چلے جائیں گے اور اللہ کی رحمت کی توقع ختم ہو جائے گی تم سے. آگے کلام کو آگے بڑھا، جو کہ موضوع چل رہا تھا کہ جہاد کرنا ہے، تو جہاد کے پہلو سے یہ بھی موضوع چل رہا تھا بیچوں بیچ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں فوجیوں کو اپنی تیاری خود کرنی ہوتی تھی، گھوڑا اپنا ہوتا تھا، اسلحہ اپنا ہوتا تھا، حکومت پرووائڈ نہیں کرتی تھی، زرہ بھی اپنی ہے، تیر بھی اپنے ہیں، سب کچھ اپنا ہے، تو اس لیے اس میں خرچ کرنا پڑتا تھا اور چندہ بھی اکٹھا کرنا پڑتا تھا جنگ کے لیے، کہ کھانے پینے کا انتظام مشترکہ ہو جائے یا کچھ اس طرح کی چیزیں. تب اس کے لیے کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی، جو آج کل ہم بینیفٹ شو کی ٹائپ کی ٹرمز استعمال کرتے ہیں، تو عربوں کے ہاں بھی اس کا ایک طریقہ تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ قحط کے زمانے میں جب لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا تو شراب پیتے تھے، شراب پی کے اپنے اونٹ اکٹھے کر لیتے تھے، یہ میرے اونٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں، اور تیروں کے اوپر نشان لگے ہوتے تھے، ایک حصہ، دو حصے، تین حصے، دس حصے، دس تیر ہوتے تھے، دس پہ حصے مقرر کیے ہوتے تھے. اب وہ نکالیں گے تیر، دس والا تیر نکلا ہے تو ایک اونٹ کے دس حصے کر دیے جاتے، یوں سمجھ لیجیے ذبح کر کے دس حصے ہو گیا، ایک حصہ نکلا ہے تو ایک حصہ وہ ہار جاتا تھا اور وہ بانٹ دیا جاتا تھا، دس نکلا ہے دس، پانچ نکلا ہے پانچ، اس طرح وہ شراب پیتے جاتے، جوا کھیلتے جاتے، ان کو شراب پی کر اپنے ہونے والے نقصان کا احساس ختم ہو جاتا تھا. نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ پانچ پانچ سو، چھ چھ سو اونٹ ذبح ہو جاتے تھے ایک ہی دن میں، اور قحط زدہ لوگ جو ہوتے تھے وہ کھانا لے جاتے تھے، کھا لیتے تھے، کچھ سکھا لیا، کچھ کھا لیا. یہ پروسیس ان کے یہاں چلتا تھا مشکل اوقات میں، اور ایسا کرنے والے لوگوں کو سخی کہتے تھے. جو یہ کرتے تھے، شراب پی کے جوا کھیلنے پہ تیار ہو جاتے تھے، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، شاعر ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے تھے. یہی خمر اور میسر، تو یہ وہ کام کرتے تھے. اس کے بعد جو لوگ اس میں حصہ نہیں لیتے تھے ان کو بخیل یا برم کہا جاتا تھا. برم اس آدمی کو کہتے ہیں، بے رے میم، بے پر بھی زبر اور رے پر بھی، کہ جو لوگ اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ ان کو بھی کہتے تھے جو ذمہ داری یاد رہے، ابھی آپ نے وہاں جانا ہے، تیمارداری کے، تو وہ اپنے آپ ناگواری کا اظہار کریں، اس طرح کے لوگ. اب اس میں جب ان کو مسلمانوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے اور جنگ کے لیے یہ ساز و سامان اکٹھا کرنے کا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، شراب پلاتے ہیں سرداروں کو اور جوا کھلاتے ہیں. تو یا سلونہ کا عن الخمر والمیسر سے مراد یہ پروگرام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب جواب دیکھیے کیا دیا ہے. کل، ان سے کہہ دو، فیہما اسمن کبیر، ان دونوں میں تو بہت بڑا گناہ ہے. یعنی شراب پینا بھی گناہ کا کام، جوا کھیلنا بھی گناہ کا کام. تو میں کیسے تجویز کر سکتا ہوں کہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے دو بڑے کبیرہ گناہ کر لیے جائیں؟ تو اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید نے شراب حرام نہیں کی، اور کس طرح حرام کی جاتی ہے بات؟ اسمن کبیر کہہ دیا، और ये नहीं कहा कि फीहा, फीहा कहते थे पूरी बात में हो जाना था, फीहिमा दोनों में इस्मन कबीर, तो जो शराब पिएगा वो भी कबीरा गुनाह करेगा और जो जुआ खेलेगा वो भी कबीरा गुनाह करेगा। व मुनाफ़िउल लिन्नास, हाँ इसमें लोगों के लिए फ़ायदा है, वही फ़ायदा जो मैंने बताया कि जुआ खेलेंगे और जो कहर ज़्यादा लोग हैं उनको खाना मैसर आ जाएगा। तो फरमाया कि इसमें दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए मुनाफे भी हैं, इनसे कह दो। व इस्महुमा अकबरो मिन नफ़ेहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह इनके नफ़े से कहीं बढ़कर है। यहाँ पर यह भी आयत बहुत अहम है इस पहलू से कि ना सिर्फ ये कि दो चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला अपना फतवा सुना रहे हैं बल्कि एक असूल भी दे रहे हैं, ज़िंदगी भर का असूल। पहली बात ये कि खमर और मैसर के अंदर और इस तरह के जितने भी बेनिफिट शोज़ हैं जो हम करते हैं म्यूज़िक के और इस तरह की चीज़ों में, उसमें यह ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम ऐसा रास्ता तो इख्तियार नहीं कर रहे जो गुनाह वाला। ये पहला मसला, पहला असूल यह निकलेगा। लोगों का फ़ायदा तो होता है, अस्पताल खुल जाते हैं, बड़े बड़े खैराती इदारे बन जाते हैं इस तरह की चंदा इकट्ठा करने से, लेकिन आपने जिस चीज़ पर बुनियाद रखी है वो गुनाह वाली चीज़ है। तो पहला असूल ये देखना है कि गुनाह वाला काम तो नहीं हम कर रहे, नेकी के काम के लिए बुरा काम करके चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, पहला असूल ये निकल रहा है। दूसरा असूल ये निकल रहा है कि हमेशा ये मुआवजना करना चाहिए कि मुनाफे और नुकसान का मुआवजना नहीं करना चाहिए बल्कि गुनाह और मुनाफे का करना चाहिए। अगर गुनाह हो रहा है और मुनाफा मिल रहा है तो काम को गुनाह की वजह से छोड़ा जाएगा, और अगर फ़ायदा हो रहा है और गुनाह हो रहा है तब भी गुनाह की वजह से छोड़ा जाएगा, और अगर नुकसान हो रहा है और सवाब हो रहा है तो तब सवाब वाला काम इख्तियार किया जाएगा। ये असूल यहाँ से फूटेगा कि गुनाह का मुकाबला करेंगे नफ़े से और नुकसान का मुकाबला करेंगे सवाब से। ये असूल यहाँ से बरामद हो रहा है। तो अपनी ज़िंदगी में जितने भी हम काम करते हैं तो पहला ये देखना चाहिए कि इसमें गुनाह तो नहीं है, फ़ायदा अगर हो भी रहा हो तो गुनाह की वजह से उससे रुक जाना चाहिए। तो जितनी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बातें की जिहाद फी सबीलल्लाह के ज़िमन में, तो उसमें ये मैंने अर्ज़ किया था कि हम चोर रास्ते निकालते हैं, पैसे दे के काम करवा लिया, सिफारिश करा के काम करवा लिया, तो देखना चाहिए कि पैसे देकर काम करवाने में गुनाह है कि नहीं है। गुनाह है तो फिर फ़ायदे वाला काम नहीं करवाना चाहिए, और नुकसान हो रहा है लेकिन सवाब हासिल होगा तो नुकसान उठा लेना चाहिए। मौलाना मीना हसन इस्लाही मेरे बहुत ही मुशफ़िक असातिज़ा में से हैं, तो मुझे एक दफ़ा मैंने उनसे कुछ जाकर बात की कि इस तरह से मामला होता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कई दफ़ा मैंने इसलिए धोखा खा लिया, पता चल जाता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है लेकिन सवाब की नीयत से धोखा खा लिया, कई दफ़ा मैंने इसलिए धोखा खा लिया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि सवाब की नीयत से धोखा खा लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तो अल्लामा इकबाल ने भी इसको बयान किया किसी दूसरे पहलू से, लेकिन बहरहाल मैं वो सौदागर हूँ कि जिसने नफ़ा देखा है खसारे में, कि घाटे में नफ़ा होता है मोमिन को। तो बाज़ात ये काम कर लेना चाहिए, कोई हरज की बात नहीं है। तो बहरहाल जो चीज़ें गुनाह की हैं बंदाए मोमिन उनकी बुनियाद पर कोई मुनाफे का काम नहीं करता, ये इस आयत का पैगाम है। और हम सारे के सारे लोग तरबियत इस तरह के हुए हैं कि फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो कोई बात नहीं, तो इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। ये उसी वजाहदु फी सबीलिल्लाह के अंदर ये एक अल्लाह ताला ने गोया बात बयान कर दी कि कितना ही फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा हो। मेरा ख्याल है कि अगर ये प्रोग्राम कर लिया जाता तो एक दिन के प्रोग्राम में जिस जंग के लिए चंदा इकट्ठा करना था हो सकता था, क्योंकि ये उनका एक पॉपुलर तरीका था, लोग इसको पसंद करते थे, शान बढ़ती थी। मैं जिस मस्जिद में तकरीर करता हूँ उसकी इंतज़ाम भी मेरे पास था, कोई 17 साल मैंने उसकी खिदमत की है, तो मस्जिद में अगर ज़रूरत पड़ती ना किसी ऐसी चीज़ की जो مخفی رہنی ہے، مثلا لاؤڈ سپیکر خراب ہے تو تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے لوگ، آپ انہیں کہہ دیں کہ ٹائلیں لگانی ہیں مسجد پہ، سارے تیار ہو جائیں گے. یہ عجیب بات ہے، جس کو دکھایا جا سکے کہ میں نے یہ مسجد میں یہ کام کیا ہے، ہم پاکستانی اس کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں. اور جس میں نیکی چھپ جانی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی. اپنی تسلی کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ریاکاری کے لیے ہو، اپنی تسلی کے لیے میں نے یہ ٹائلیں لگائی ہیں، کیا بات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کوئی نیت پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم ان نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں جو نمایاں ہوتی ہوں، نظر آتی ہوں، جبکہ نیکی چھپا کر کرنی چاہیے. تو یہاں بھی ان کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا کہ بس قصیدہ لکھے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان کا زہیر ایک مشہور شاعر ہے، تو اس نے قصیدہ لکھا جب وہ ایک جنگ کے میں صلح کرا دی، دو سرداروں نے کوئی ہزاروں اونٹ دے کر انہوں نے صلح کرائی تھی، تو زہیر نے قصیدہ لکھ دیا. اب وہ جب بھی زہیر قصیدہ لکھتا کوئی تحفے میں چیریں آ جاتی تھی. پھر اس نے، زہیر شریف آدمی تھا بیچارہ، اس نے شان میں قصیدے لکھنے بند کر دیے. تو اب یہ عربوں کی صورتحال تھی کہ ادھر قصیدہ لکھا گیا، ادھر آپ کو 20 اونٹ مل گئے، 100 اونٹ مل گئے، غلام مل گئے. یہ ان کا عام طریقہ تھا. تو اس لیے قرآن مجید نے اس پہلو کو تو اگنور کر دیا کہ عربوں کا مزاج کیا ہے، لیکن گناہ کے پہلو سے ہماری تعلیم تربیت کا انتظام کر دیا کہ کاموں کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا موازنہ ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس یہ ٹھیک ہے، فائدہ ہے تو کوئی بات نہیں، فائدہ کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے یہ ساری کہانی سنا دی، لیکن کلام میں کہاں ہے اس کا کرینہ میں بتانے لگا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق بات چل رہی تھی، تو تجویز بھی اسی پہلو سے آئی تھی. الگ سے جوا کھیلنے، اور یہ عربوں کو بھی پتا تھا، صحابہ کو بھی پتا تھا کہ یہ بری چیز ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، زید بن نفیل تھے، جتنے بھی اور بھی بہت سارے صحابہ میں بھی شامل تھے کہ جن کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے، جوا نہیں کھیلتے تھے. کیونکہ یہ سب سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں پتہ ہے، اور ہندوؤں کی سوسائٹی میں پتہ کہ یہ بری چیز ہے. لیکن بہرحال اس مقصد سے وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے. تو پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. کل الف، یہ بھی اتنی ہی اہم ہے. یہ لگتا ہے کہ پورے کا پورا جو کلام ہے وہ اصولی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا، کتنا خرچ کریں، کہاں سے خرچ کریں، کیا خرچ کریں. یہ سوال بھی اسی طرح کا سوال ہے، طنز بھی ہے اس کے اندر اور سوال بھی ہے. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ الف خرچ کریں. الف اس مال کو کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے بچا ہوا ہو، یا ہمیں خرچ کرنے میں، دینے میں مشکل نہ ہو، تنگی نہ آئے. کہ اگر مثال کے طور پر مجھے آج 10 روپے چاہیے اور میرے پاس 20 روپے پڑے ہوئے ہیں، تو میں 10 روپے رکھ کے 10 روپے آسانی سے خرچ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی تنگی نہیں آئے گی، کل مشکل نہیں آئے گی. یہ نہیں کہ میرے بچے بھوکے سو جائیں گے. تو الف اس مال کو کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہو اور اس کے خرچ کرنے میں تنگی بھی آنے کا ڈر نہ ہو، کل پرسوں جو بھی ہے مستقبل میں. تو یہ اب ایک اصول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جتنا بھی مطالبہ کیا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، یا جنگوں کے لیے یہ جو چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اپنی ضرورت کا اٹھا کر دے دو، یہ نہیں کہا. آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے پورے قانون میں ساری فقہ کی کتابیں متفق ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے ہی. تو اسی جگہ سے برآمد کیا ہوا ہے. تو اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ پیسے مانگ لیتے تو تم میں سے کوئی بھی نہ دیتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مانگتے ہی وہاں سے ہیں صدقہ خیرات بھی، اور کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے. البتہ جو ضرورت کے باوجود خرچ کر دے اس کا الگ مقام ہے، لیکن مطالبہ خدا کا ضرورت سے زیادہ پر ہے. تو یہ اصول بھی شریعت کے اصولوں میں سے ہیں. تو اب آج کی جو ہمارا کلام تھا اس میں دو تین بڑے اصول بیان ہوئے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایمان کو بچانے کے لیے, تقوی کو بچانے کے لیے, اخلاق کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنی ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ توقع رحمت کی وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جو اس یہ والی زندگی گزارتے ہیں, جد و جہد کرنے والی, ایمان کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں, جو تقوی کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں, جو اخلاق کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں, انہی کو توقع رکھنی چاہیے خدا کی رحمت سے. اور تیسرا اصول اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ منافع دیکھنا نہیں چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے گناہ تو نہیں ہے, اگر گناہ ہے تو کام نہیں کرنا چاہیے خواہ وہ کتنا ہی منافع والا ہو. کتنا ہی منافع کی وجہ یہ ہے کہ منافع للناس قرآن نے جمع کسی کا بولا ہے, بڑے فائدے ہیں لیکن گناہ کو دیکھا جائے گا, گناہ والے کام نہیں کیا جائے گا خواہ اس کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو. اگلا اصول یہ بیان کیا کہ میں جو خرچ کرنے کی بات کرتا ہوں تو وہ مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں, تمہارے جو ضرورت سے زیادہ پیسہ پڑا ہوتا ہے اس میں سے میرا مطالبہ ہوتا ہے. دوسری جگہوں پر جو اصول بیان کیا وہ مما رزقناہم ينفقون ہے, کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. یہ نہیں کہا کہ تم نے جو کمایا ہے وہ خرچ کرو, یعنی اگر تمہاری اپنی کمائی ہوتی خدا کے رزق دیے بغیر تم کما سکتے تو میں مطالبہ بھی نہ کرتا ہوں. لیکن انسان کوئی کما ہی نہیں سکتا خدا کی رزق دیے بغیر, تو اس لیے جو میں نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو اور جو اس میں سے بھی ضرورت سے زیادہ ہے اس میں سے, یہ میں مانگ رہا ہوں. کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ ضرورت سے زیادہ سارا ہی خرچ کر دو, نہیں یہ نہیں مطلب ہے, یعنی کیا خرچ کریں اس کی مد بتائی جا رہی ہے کہ کہاں سے خرچ کرنا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون, اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ تم تفکر سے کام لو, چیزوں کو سمجھو. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے جو جن اصولوں پر شریعت کی بنیاد رکھی ہے تم یہاں سے اس کو سمجھ سکتے ہو, میں نے جن چیزوں پر نجات کی بنیاد رکھی ہے تم ان کو سمجھ سکتے ہو. یہ جملہ عام طور سے اللہ تعالیٰ سوالات کے بعد بیان کرتے ہیں. سوالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا خود نازل کیا تو اس میں یہ سوالات کے جواب نہیں دیے گئے تھے, اب لوگوں نے پوچھے ہیں یا ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں یا خود خدا نے ضرورت محسوس کی ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے تو وہ بیان کر دیا گیا ہے. تو اس طرح اس کو بطور امتنان اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آیتیں واضح کر دی تاکہ تم تفکر سے کام لو, سوچو سمجھو. اس سے قرآن مجید کی جو بنت ہے, پچھلے سیشن میں یا اس سے پچھلے سیشن میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا قرآن مجید نے اپنے بارے میں کوئی تعارف باتیں کروائی ہیں, تو اس کی یہ دوسری مثال ہے. ایک میں نے اس دن دے دی تھی, یہ دوسری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں باتیں اس طرح سے بیان کی گئی ہیں, اس اسلوب میں بیان کی گئی ہیں, اس ڈھنگ سے بیان کی گئی ہیں کہ ہمارے اندر غور و فکر کی تربیت پیدا ہو, ہم چیزوں کو سمجھنا سیکھیں, یہ سیکھیں کہ باتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے اور پھر اس میں سے شاخیں کیسے نکلتی ہیں, یہ سمجھیں, یہ سمجھیں کہ احکام جو ہیں وہ مقاصد پر, علتوں پر قائم ہوتے ہیں, وہ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے, بے مقصد بے علت کام نہیں دیتے. علت کا مطلب ہوتا ہے افیکٹو کاز, کے لفظ میں ٹرانسلیشن ہم کر سکتے ہیں کہ جس کاز کی وجہ سے, جس سبب کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہو, اور پھر یہ بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو کس دائرے میں دے رہے ہیں, کس مد میں دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مثلا زکوٰۃ لینے جائیں اور زکوٰۃ اسے نہیں دی تو سارا گھر اس کا اٹھا کر لے آئیں, یہ جائز نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں تاکہ بیان اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم غور کریں, اور بیان کرتے ہوئے علتیں مقاصد اس کی حکمتیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پورے دین کا شعور حاصل ہو کہ دین کھڑا کن بنیادوں پر ہے. ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو دین کو, دین کی حکمتیں یا دین کی بنیادیں بتانے والی باتیں ہوتی ہیں. इनकी बड़ी ज़रूरत है इंसानों को, क्योंकि हम लोग जो हैं मसलन पाकिस्तान हिंदुस्तान में मज़हब अकली शऊरी हिकमत वाले दीन की बजाय मैथालोजी टाइप रंग इख्तियार कर जाता है, जिसमें कोई हिकमत नहीं, कोई दानाई नहीं होती, बल्कि बस लोगों का लोक विरसा टाइप चीज़ होती है। अब हमने इस्लाम को भी लोक विरसा टाइप चीज़ बना दिया हुआ है, लेकिन कुरान मजीद में जो इस्लाम बयान हुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जो दीन बयान हुआ है वो नहायत हकीमाना है। उसके पीछे आला मकासद हैं, उसके पीछे आला बुनियादें हैं, नहायत अकली, नहायत कह लीजिए कि अकली का लफ्ज़ छोटा लगता है मुझे, विजडम वाली वो भी लफ्ज़ छोटा है, बसीरत वाली ये भी लफ्ज़ छोटा है, लेकिन बहरहाल वो चूँकि हमने कुरान तो पढ़ना होता है इसलिए कि बस सवाबेदार ऐन हासिल करें, इसको समझने के लिए तो हमने पढ़ना नहीं है। तो अब देखिए कि एक एक जुमले में अल्लाह ताला ने क्या क्या पहलू बयान किए हुए हैं। तो ये है वो फ़िक्र की बुनियादें। बंदा मोमिन मुतफक्कर इंसान होता है, वो सोचने वाला होता है। मैं एक जुमला अपने बाद शागिर्दों को कहा करता हूँ जब वो सोचने से इनकार करते हैं, तो मैं उनको कहा करता हूँ कि हमारा मोमिन मोमिन रेडी लगाने वाला और काफिर फलसफी बराबर होते हैं सोच के एतबार से। हमारा रेडी लगाने वाला इंसान भी सोचने वाला इंसान होता है, बाशऊर इंसान होता है, और काफिरों के सिर्फ फलसफी सोचने वाले होते हैं। आजकल की ज़माने में कली साइंसदान सोचने वाले होते हैं, अब फलसफियों का रवाज कम होता जा रहा है, जबकि मोमिनीन जो हैं वो हमारे सादा सा सादा आदमी नहायत बसीरत वाला होता है। अब हमारे अंदर बसीरत नहीं है तो उसकी वजह यह कि हम मोमिन नहीं है क्योंकि हमने कुरान नहीं पढ़ते। कुरान नहीं पढ़ते तो ना बसीरत आती है ना। मैंने उन लोगों में भी बसीरत की बेहतरी देखी है जो सिर्फ तर्जुमा पढ़ते रहते हैं, उनमें भी देखी। ये क्या कि आप अरबी जानते हों, अल्फाज की हलावत से वाकिफ़ हों, उनकी पस मंज़र से वाकिफ़ हों, वो तो क्या ही बात है, लेकिन सादा उर्दू तर्जुमा पढ़ने वाले और ऐसे तर्जमे पढ़ने वाले जो मसलकी किस्म के तर्जमे हैं उनको भी बसीरत हासिल हो जाती है, वो बेहतर होते हैं आम मोमिनीन के मुकाबले में। तो बंदा मोमिन एक सोचने वाली मखलूक होता है, उसको आप बहका नहीं सकते, उसको आप छोटी छोटी गलतियों पर आमादा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इधर क्या सूरत हाल है कि थोड़ा सा सब्ज बाग की थोड़ी सी हवा लगा दें तो सब कुछ छोड़ के हम आ जाते हैं। तो यूं अल्लाह ताला अपनी आयतों को वाज़े करते हैं ताकि हमारे अंदर सोचने समझने की, दीन को जानने की, दीन की बसीरतों से वाकिफ होने की सलाहियत पैदा हो। आगे जुमला जो है वो अगली आयत में जोड़ दिया है, फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत, यानी दुनिया की चीज़ों के बारे में भी फिक्र करने की सलाहियत देते हैं अल्लाह ताला और आखिरत के बारे में भी। दुनिया की चीज़ों को इतनी अहमियत दे देना कि आदमी का ईमान ही रुखसत हो जाए, ये मोमिन सोच भी नहीं सकता। और मोमिन क्या, किसी भी फील्ड का पैशन वाला आदमी नुकसानात पे नुकसानात करता चला जाता है। मजनू एक खातून की खातर अपना घर बार छोड़ने को तैयार हो जाता है तो मोमिन क्यों नहीं तैयार होता, ये नाकाबिले फहम है। इसलिए कि हमारे वाले मोमिन के पास वो जज्बात ही नहीं होते। तो वक्त हो चुका है, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इस आयत को आगे जारी रखेंगे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।